وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غفرة غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تدعوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستقبلين به سامر تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من غر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذنا بالعذاب فما استكانوا لربهم ما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون صدق الله العظيم. یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 55 سے 77 تک ہے. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے چاہے لوگ اس خیال میں کہ ہم ان کو جو دولت اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ان کو بھلائیاں پہنچانے میں جلدی دکھا رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کو حقیقت کا شعور نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اسے کرتے وقت ان کے دل اس بات سے سہمے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس واپس جانا ہے، وہ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی دکھا رہے ہیں اور وہ ہیں جو ان کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کی ذمہ داری نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کا حال ٹھیک ٹھیک بتلا دے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، لیکن ان کے دل اس بات سے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانی ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے دولت مند لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو ایک دم بل بلا اٹھیں گے. آج بل بلاؤ نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں ملے گی. میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم الٹے پاؤں بول جاتے تھے. بڑے غرور سے قرآن شریف کے بارے میں رات کو مجلس جمع کر بےغدہ باتیں کرتے تھے. بھلا کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے پاس پچھلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی، یا یہ اپنے پیغمبر کو پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے اس وجہ سے انکار کرتے ہیں، یا انہیں کہنا ہے کہ ان پیغمبر کو جنون لائق ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر کے آئے ہیں اور ان میں اکثر لوگ حق کو پسند نہیں کرتے، اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جاتا تو آسمان زمین اور ان میں بسنے والے سب برباد ہو جاتے. نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس خود ان کے لیے نصیحت کا سامان لے کر آئے ہیں اور وہ ہیں کہ خود اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. یا ان کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو؟ یہ تو بالکل غلط ہے، اس لیے کہ تمہارے پروردگار کا دیا ہوا معاوضہ تمہارے لیے کہیں بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تم تو انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راستے سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. اور اگر ان پر رحم کرے اور اس تکلیف کو دور کر دے جس میں یہ مبتلا ہے تب بھی یہ لوگ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے. واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک مرتبہ عذاب میں پکڑا تھا تو اس وقت بھی یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے نہیں جھکے اور یہ تو عاجزی کی روش اختیار کرتے ہی نہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے تو یہ ایک دم اس میں مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ شروع کی آیات میں فذرہم فی غمرتہم حتی حین، یہاں سے یہ شروع ہو رہا ہے آج کا درس انشاءاللہ تعالی، اور فذرہم فی غمرتہم حتی حین کا ترجمہ یہ ہے کہ لہذا اے پیغمبر ان کو ایک خاص وقت تک اپنی جہالت میں ڈوبا رہنے دیجیے۔ تو ابھی جو میں نے 54 سے لے کر کے 77 تک آیات کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے، ان کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ حضور کے زمانے میں بہت سے کافر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سے کافر اپنے حق پر ہونے کی یہ دلیل دیتے تھے، اپنے حق پر ہونے کی یہ دلیل دیتے تھے کہ ہم لوگ تو بڑے مالدار ہیں، بڑے رئیس ہیں، بڑے خوشحال ہیں، ہر طرح کی دولتیں، نعمتیں، آل اولاد، عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار ہمیں کثرت سے حاصل ہیں۔ جب کثرت سے حاصل ہیں تو بس پھر ہم حق پر ہیں، اور عام طور پر ان کے مقابلے میں مسلمان کمزور تھے تو معاذ اللہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چونکہ کمزور ہیں مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، لہذا یہ حق پر نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دلیل کا جواب دیا ہے اور ان کی اس بات کا جواب دیا ہے کہ مال و دولت کا ملنا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، دنیا کی فراوانی اور دنیا کی خوشحالی کسی کو ملنا یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اس دنیا میں مال و دولت، روپیہ پیسہ، ساری نعمتیں مل کر کے بھی اپنی ذات میں آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یعنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ساری دنیا اور اس میں جتنا بھی سونا ہے، جتنی بھی چاندی ہے، جتنے بھی ہیرے ہیں، جتنے بھی جواہرات ہیں، پلاٹینم ہیں اور تمام قیمتی چیزیں ہیں، وہ سب مل کر کے بھی مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں مال و دولت کافروں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، بدماشوں کو بھی دیتے ہیں، فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں۔ تو جو چیز بے حقیقت ہوتی ہے وہ تو ہر کس و ناقص کو دیتی جاتی ہے، کیونکہ دینے والے کے یہاں اسی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ لہذا یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو زیادہ مالدار ہے تو وہ زیادہ حق پر ہے، جو کم مالدار ہے وہ کم حق پر ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو اصل یہ ہے جو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ اصل بات حق پر ہونے کی یہ ہے کہ تم دیکھو تمہارے دل میں خوف خدا کتنا ہے، ہے یا نہیں ہے؟ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، اور اس کے نتیجے میں کفر شرک سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا اور جو اللہ پاک نے حکم دیا اس کو بجا لائے گا، تو بس یہ اس کے حق پر ہونے کی علامت ہے اور یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ اب ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ خوف اس کے دل میں کتنا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کا رعب ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب لینے کا ڈر ہوگا، اتنا ہی وہ زیادہ فرما بردار ہوگا، اتنے ہی وہ زیادہ سے زیادہ نیک اور اچھے کام کرے گا، اتنے ہی وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ جتنا خوف کم ہوگا اتنے ہی اس میں کمی آئے گی۔ یہ ہے حق پر ہونے کی دلیل، کیونکہ خوف خدا کا پہلا اثر یہ ہے کہ وہ ایمان لائے گا، کفر اور شرک سے بچے گا۔ دوسرا اثر یہ ہوگا کہ بس وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ان کا تابے دار بنے گا، فرما بردار بنے گا۔ تیسرے یہ کہ عبادت کرنے کے بعد بھی ڈرتا ہی رہے گا، یعنی عبادت کر کے اس کے دل میں کوئی غرور پیدا نہیں ہوگا، کوئی بڑائی پیدا نہیں ہوگی، اور یہ نہیں اس کے دل میں آئے گا کہ میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں تو بڑا اللہ والا ہوں، میں تو کوئی غوث قطب ابدال ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یہ بڑی باتیں بھی اس کے دل میں نہیں آئیں گی اللہ تعالیٰ کا خوف ہونے کی وجہ سے. لہذا دلیل یہ ہے حق پر ہونے کی کہ اس کے دل میں خوف خدا ہو، اور ظاہر میں اس کی علامت یہ ہے کہ گناہوں سے بچتا ہو، نیک کام کرتا ہو. بس جو ایسا ہے اور صاحب ایمان ہے تو بس وہ حق پر ہے. اب اس کے بہت سارے درجات ہیں، کس میں اعلیٰ درجے کا خوف ہوتا ہے تو اعلیٰ درجے کا فرما برداری بھی کرنے والا ہوتا ہے، نافرمانی سے بچنے والا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا بھی ہوتا ہے، کچھ اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بس وہ خوف خدا ہے لیکن بڑا انعام ہے، لیکن نہ ہونے سے بہتر. بس یہ کہ وہ کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتا ہے، کچھ اللہ کا نام بھی لے لیتا ہے، کچھ گناہ بھی کر لیتا ہے، تو گناہ کرنا تو صحیح نہیں ہے. لیکن جتنا خوف کم ہوتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں بھی اس کے عمل میں کمزوری ہوتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں اور یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی ان کافروں کے انجام اور ان کے حال سے سبق لو، تم ان کی طرح مت ہونا، تمہارے دل میں ہمارا خوف ہونا چاہیے، اور اس خوف کے نتیجے میں اولاً تمہارے دل میں ہماری تمہارے دل میں عاجزی ان کے ساری خاک ساری ہونی چاہیے، اور خوف کی وجہ سے ہماری نافرمانی سے بچنے والے بنو اور ہماری نعمتوں پر شکر کرنے والے بنو. اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون والذین ہم بربہم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لها سابقون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے پروردگار کے روب سے ڈرے رہتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے، اور وہ جو عمل بھی کرتے ہیں اور اسے کرتے وقت ان کے دل میں اس بات سے ڈرے رہتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے، یعنی ان کے دل میں یہ بھی خوف رہتا ہے کہ بے شک نیک عمل کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، معمولات بھی پورے کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے، کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لے. اور وہ اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق بھی نہیں سمجھتے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے اعمال پر استغفار بھی کرتے رہتے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری صورت میں اور اس کی صورت کی ایک آیت میں فرمایا وبالاسحار هم یستغفرون، وبالاسحار هم یستغفرون، سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، یعنی رات بھر عبادت کی، تہجد پڑھی، تسبیحات پڑھی، اللہ اللہ کی دعائیں مانگی، ذکر کیا، تلاوت کی، اب جب صبح ہونے لگی یا اللہ جو کچھ کیا یہ آپ کی شان کے لائق تو نہیں ہے، مجھ سے تو اس کا حق ادا نہیں ہوا، یا اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ یا اللہ ان نیک کاموں میں اور ذکر و تلاوت میں اور عز و انکساری میں، عاجزی میں اور ذکر و مناجات میں جو بھی کوتاہی ہو گئی یا اللہ آپ سے میں معافی مانگتا ہوں، عاجزی بھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنے نیک اعمال پر کوئی غرور نہیں، کوئی ناز نہیں، ساتھ ساتھ استغفار کر رہے ہیں اپنے عبادت سے. حالانکہ استغفار تو اصل میں گناہوں سے ہوتا ہے، تو وہ استغفار گناہوں سے کرتے ہیں لیکن وہ اپنی عبادت سے بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ہم نے عبادت کر تو لی لیکن معلوم نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے بھی یا نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں اور وہ ہمیں پکڑ لیں کہ تم نے ایسی نماز پڑھی، کیا ایسے نماز پڑھنے کا میں نے حکم دیا تھا، یہ تم نے میری عبادت اس طرح کی، میں نے کبھی اس طرح سے تمہیں عبادت کرنے کا حکم دیا تھا. تو یہ ہے نیک لوگوں کی علامت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداروں کی نشانی. تو یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اس چیز کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے فضل ہے، ایمان تو ہے، بس ابھی ایمان کے جو تقاضے ہیں نا ان کے پورا کرنے میں زبردست کمزوری ہمارے اندر ہے، لہٰذا اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کا پورا پورا تابع دار بنانے کی فکر میں لگیں، اور اس فکر میں لگنے کا نتیجہ یہ ہو کہ ہم گناہوں سے بھی بچیں گے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کریں گے. جو فرما برداری ہوگی وہ ان کی عبادت ہوگی، اور جو نافرمانی سے بچنا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے، وہ بھی ان کی عبادت ہے. اس میں ہم سے کوتاہی بھی یقیناً ہوگی، اس پر استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے حاضری پر ڈرتے رہنا کہ معلوم نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا. ایک اور صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں اور ان کے دل عبادت کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بات نہ ہو گئی ہو، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نیک کاموں میں بڑی جلدی کرتے ہیں، نیک کاموں میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، اور تیزی سے آگے بڑھ کر ان کو انجام دینے کی فکر میں رہتے ہیں. یعنی جہاں جب اور جس وقت کوئی نیک کام کرنے کا موقع آ گیا، بے دھڑک اس کی طرف بڑھتے ہیں اور لپکتے ہیں اور جلد سے جلد اس کام کو انجام دے لیتے ہیں. بلایا کہ سارے میں فل خیرات وہم لہا سابقون، اس میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ اہل ایمان کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، کہ نیک کاموں کے عاشق، بھلائیوں کے طالب، کہ جہاں کہیں کوئی اچھی بات آ گئی، کوئی اچھا موقع آ گیا، کسی نیک کام کا موقع آ گیا، بس آگے بڑھ کر اسے کر لیا. جہاں کسی گناہ کا موقع آیا اور نافرمانی کا موقع آیا، بس اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنے آپ کو مجبور کر کے اس سے روک لیا. یہ بھی خاص صفت ان میں ہونی چاہیے جو ایمان لانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر کتاب داری فرم برداری کا ہار اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہی صفت ہے، اور ان کے خاص تابع داری کرنے والوں، ان پر ایمان لانے والوں کی بھی یہ خاص صفت ہے. لہذا ہمارے اندر اس کی بڑی کمی ہے، خاص طور سے جو فرض و واجب ہیں وہ تو پھر کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، بھائی نماز فرض ہے تو پڑھنی ہے، بھائی روزہ رکھنا ہی ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں جسے کرنے میں آدمی کی ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، تو آدمی اس سے اپنے آپ کو بچا ہی لیتا ہے. لیکن جو کام فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت موقعہ نہیں ہے، سنت غیر موقعہ ہیں، مسنون ہیں، نفل کے درجے میں ہیں، مستحب کے درجے میں ہیں، بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ان سے دور بھاگتے ہیں، کرنے سے دور کی بات دور بھاگتے ہیں. اگر کوئی ان سے کہو بھی بھائی نفل بھی پڑھ لو، تسبیحات بھی پڑھ لو، اللہ اللہ بھی کر لو، تلاوت بھی کر لو، ذکر بھی کر لو، یہ نفل کام بھی کر لو، کہتے ہیں یہ فرض تھوڑی ہے، یہ فرض تھوڑی ہے. اس طرح سے فرض نہ ہونے کا بہانہ بنا کر اپنے آپ کو اچھے اچھے کاموں سے محروم کر لیتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ تم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو، اور حقیر سمجھ کر چھوڑو مت بلکہ کر لو، کیونکہ معلوم نہیں کہ کون سی نیکی کل ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، کچھ معلوم نہیں. فرائض بھی ادا کرتے رہو، واجبات بھی، سنن و مستحبات بھی، نوافل بھی، اور دیگر وہ کام بھی، اور نہایت رغبت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، اور سرعت کے ساتھ اچھے کاموں کی طرف اپنے آؤ، بڑھتے رہو، کرتے رہو، تو ان تمام نیک کاموں میں کسی نہ کسی نیک کام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے گی، اور رحمت ہو جانے کے بعد وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. اب میں قصہ سناتا ہوں جو ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا. سب جانتے ہیں کہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے مکہ مکرمہ میں نہر زبیدہ بنوائی تھی، جو اس زمانے میں آب رسانی کا زبردست منصوبہ تھا، اور صدیوں اس کا پانی اہل مکہ برابر استعمال کرتے آئے. آج تک بھی اس کے آثار جو ہیں مکہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ کے باہر جگہ جگہ موجود ہیں. اس سے اہل مکہ عرصے تک پانی حاصل کرتے رہے، اور حجاج اور عمرہ کرنے والے فیضیاب ہوتے رہے. یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ تھا، اور زمانے میں بھی اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہوئے تھے. اور جب جس انجینئر کے زبیدہ نے یہ منصوبہ حوالے کیا تھا، جب وہ منصوبہ مکمل کر کے اور اخراجات کی فائل لے کر کے بغداد میں ہارون رشید کے محل میں حاضر ہوا، تو اس وقت زبیدہ دریا نیلے کنارے بیٹھے، دریا دجلہ کنارے بیٹھی ہوئی پانی کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس وقت یہ انجینئر وہاں پہنچا، جات لے کر کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ملکہ صاحبہ، یہ نہر زبیدہ تیار ہو گئی ہے، اور جو ذمہ داری آپ نے میرے حوالے کی تھی کہ مکہ مکرمہ کے مجھے کونے کونے میں، گلی گلی میں پانی چاہیے، یہ میں نے خدمت انجام دے دی ہے، حسابات کی یہ فائل ہے، آپ چیک کر لیں تاکہ میں فارغ ہو جاؤں، میں نے اپنی ذمہ داری اپنی حد تک پوری کر لی، اب آپ دیکھ لیں۔ تو لکھا ہے کہ زبیدہ نے وہ فائل اس کے ہاتھ سے لی اور یوں اس کو یوں پھاڑا اور دریائے دجلہ کے حوالے کر دیا، اور زبان سے کہا ترکنا الحساب لیوم الحساب۔ اللہ اللہ، ترکنا الحساب لیوم الحساب، ہم نے تمہارا حساب چھوڑا آخرت کے حساب کے خاطر، ہم تم سے حساب نہیں لیتے تاکہ ہم سے بھی آخرت میں حساب نہ ہو۔ سبحان، اور پھر وہ چلا گیا، اور عرصے تک یہ صدقہ جاریہ قائم رہا۔ جب زبیدہ کا انتقال ہوا اور اس کی پیشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوئی، تو اس کا بیان ہے کہ میں گردن جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اللہ جل شانہ میرے سامنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے یہ سوچا ہوگا کہ تو نے نہر زبیدہ بنوائی ہے، اس وجہ سے ہم تیری بخشش کر دیں گے۔ تو میرے دل میں تو یہی تھا کہ میرے پاس اور تو کوئی عمل ہے نہیں، یہ ایک عمل میں نے کیا ہے، شاید یہ میرے لیے مغفرت کا سامان بن جائے، تو میں یہ تیری بخشش کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تو نے اپنے پیسے سے تھوڑی نہیں نہر زبیدہ بنوائی ہے، وہ تو بیت المال کے پیسے سے بنی ہے، سرکاری پیسے سے بنی ہے، تیرے پیسے سے کہاں سے بنی ہے، یا تجھے اس کے بارے میں یہ امید رکھنا کہ اس کی وجہ سے تیری بخشش ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہتا اب میرے تو پیروں تیرے سے بھی نکل گئے، اور تو کوئی عمل میرے ذہن میں تھا ہی نہیں جس سے میں امید لگاتی کہ شاید یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے اور میری بخشش اور مغفرت کا سامان بن جائے۔ یہ لے دے کے کام تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں پانی پہنچانے کا عمل ظاہراً مجھے تو بہت اچھا لگا، اور حاجیوں کی خدمت ہو گئی، عمرہ کرنے والوں کی، زائرین کی خدمت ہو گئی، وہاں پر پانی کی بڑی قلت تھی، وہاں کے لوگوں کی قلت پانی کی دور ہو گئی، اور لوگوں کی پریشانی ختم ہو گئی۔ مجھے اسی کیوں جب یہ فرما دیا کہ بھائی یہ تو تیرے پیسے سے بنی نہیں، تو ہاں بیت المال کے پیسے سے بنی ہے، لہذا یہ تو تیرے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، بس اب میں تو ظاہراً نا امید ہو گئی کہ اب میرے لیے تو اور کوئی عمل میری نظر میں ہے نہیں جو میری بخشش کا سامان بنے۔ دن میں اللہ پاک نے فرمایا ہاں تیرا ایک عمل ہمارے سامنے ہے، اس کی وجہ سے ہم تیری بخشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ تیری یہ عادت تھی کہ جب کبھی بھی اذان ہوتی تھی تو اپنے سر کے دوپٹے کو سر پہ سرکا لیا کرتی تھی، یعنی سر کھلا ہوتا تو سر ڈھک لیا کرتی تھی اذان کی وجہ سے، کہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے تو ادب اور احترام کی وجہ سے اپنے سر کے دوپٹے کو سر کے اوپر اچھی طرح پھیلا کر کے اپنے سر کو چھپا لیا کرتی تھی، بس یہ تیرا عمل ہمیں پسند آ گیا اور اس پر ہم تیری بخشش کر دیتے۔ اب دیکھو یہ ایک ادب ہے، یہ اور بلا شبہ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی یہ ادب کرنا چاہیے کہ جب اللہ کا نام بلند ہو تو آدمی اس کا احترام کرے اور اس کا اکرام کرے، اور بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جس کام میں لگا ہوا اسے چھوڑ دے، اذان کے جواب کی طرف توجہ دے جس کا بڑا ثواب ہے، یہ سب ادب اور احترام کی بات ہے۔ تو یہ اس کی عادت تھی کہ جب بھی اذان ہوتی تھی اپنے سر کے دوپٹہ صحیح کر لیا کرتی تھی، لہذا تمہارا یہ ادب کرنا ہمارے نام کا ہمیں پسند آ گیا، اس پر ہم تمہاری کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہ عمل ظاہراً تو معمولی سا ہے، دوسری طرف نہر زبیدہ کا عمل کتنا عظیم الشان تھا، وہ ان کے اس کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنا، اپنی جگہ نیک عمل تھا وہ ضرور، وہ ذریعہ نہیں بنا، ذریعہ یہ عمل بنا۔ اس لیے یہ ہے کہ بھائی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو کرتے رہو، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے یوں سارے پھر خیرات وہ اچھے اچھے کاموں میں دوڑتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں, دیر نہیں لگاتے اسے کرنے میں, بلکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو وجہ یہی ہے کہ بعض دفعہ وہ عمل ظاہراً تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث وہ گزرے ہیں, بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی ہے, اور ان کے لکھنے کی شان یہ تھی کہ اس زمانے میں تو قلم دوات ہوتی تھی, اور قلم بھی لکڑی کا ہوتا تھا, نرکل کا, بانس کا یا نرکل کا, اسے آگے سے چھیلتے پھر اس پہ قط لگاتے تھے, قط لگا کر کے پھر دوبارہ لکھتے تھے, تھوڑی دیر میں وہ گھس جاتا, پھر دوبارہ اسے صحیح کرتے تھے. یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا. تو ان کا یہ معمول تھا کہ جب لکھتے لکھتے قلم گھس جاتا اور اس میں قط لگانے کی ضرورت پڑتی, تو جیسے ہی وہ لکھنا چھوڑتے اور قلم چھیلنا شروع کرتے, اس دوران ان کی زبان پر اللہ کا ذکر آ جاتا تھا. مثلا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اب زبان اللہ کا ذکر بھی کر رہی ہے اور وہ قلم چھیل بھی رہے ہیں اور اسے کہ نوک پر قط بھی لگا رہے ہیں, اس دوران بھی وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے. اس قدر کیا کہتے ہیں وہ اللہ والے تھے, اور بہت بڑے عالم اور محدث اور کیا کہتے ہیں حدیث پڑھانے والے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا, تو فرمایا کہ بھائی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری, حدیث شریف خدمت کی, وہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوا, لیکن نجات ایک دوسرے عمل پر ہوئی ہے. بخشش ایک عجیب معمولی سے عمل پر ہوئی ہے. وہ ایک دفعہ میں لکھ رہا تھا کہ لکھتے لکھتے میں نے جسے قلم کو دوات کے اندر ڈالا, اس میں روشنائی میں نے اٹھائی, اٹھا کر کے ابھی میں نے یوں کیا تھا لکھنے کے لیے کہ اچانک ایک مکھی آ کر کے اسے کونے میں بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی, کونے میں بیٹھ کے سیاہی چوسنے لگی. تو مجھے خیال ہوا کہ بیچاری بھوکی پیاسی مکھی ہے, لاؤ پہلے اس کو پیٹ بھرنے دو, بعد میں لکھ لوں گا. بس آ گیا دل کے اندر بس, لہذا میں نے قلم وہیں روک لیا. حالانکہ حدیث شریف لکھ رہے تھے, حدیث شریف کی شرح لکھ رہے تھے, وہ بھی نیک کام تھا, مگر اس وقت وہ من جانب اللہ یہ خیال آ گیا کہ مکھی بیچاری پیاسی ہے, بھوکی ہے, چلو بھائی یہ سیاہی چوس رہی ہے تو چوسنے دو اس کو, کیا ٹائم لگتا ہے, جب ہو جائے گی تو پھر میں دوبارہ سیاہی لے کر کے اس سے لکھنا شروع کر دوں. میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند آ گیا, یہی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر میری مغفرت فرما دی اور بخشش فرما دی. حدیث شریف میں یہ واقعہ, دو واقعے اور آتے ہیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے, اور چھوٹے سے عمل کے ذریعہ نجات بننے کے, کہ ایک بدکار اور فاحشہ عورت تھی, ایک بدکار اور فاحشہ عورت تھی, وہ جنگل سے گزر رہی تھی, اس کو پیاس لگی, تو اس نے کنویں کے پاس, جنگل میں جو کنویں ہوتے ہیں وہاں گئی, اور وہاں سے اس نے پانی کنویں میں سے لیا اور اس نے پی لیا. اس کے بعد اس نے دیکھا کہ برابر میں ایک کتا جو ہے پیاس سے ہانپ رہا ہے, اور اس کا زبان جو ہے نا پیاس سے اس کی باہر نکلی ہوئی ہے, تو اسے بڑا ترس آیا. تو اس نے اپنا موزہ اتارا, موزہ چمڑے کا موزہ ہوتا ہے عام طور پر, اور اس کو اپنے دوپٹے میں باندھا, اور پھر اس کو پانی میں کنویں کے اندر لٹکایا, اور جب وہ بھر گیا تو اسے کھینچا, کھینچ کر کے اس نے وہ اس کے سامنے اپنا موزہ رکھ لیا, اس نے کتے نے اس میں سے پانی پی لیا. تو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دیا, مغفرت فرما دیا. کیا تو اس کے یہ بڑے بڑے گناہ اللہ بچائے, جس کا تصور بھی آدمی کرتا ہے تو ڈرتا ہے, زبان پہ لاتا ہے تو شرماتا ہے, وہ ایسے بڑے بڑے گناہ اور ادھر یہ نیکی, مگر اس نے اخلاص سے کی اور جانور پر رحم کر کے کی. اور حدیث میں آتا ہے کہ تم زمین پر جو لوگ ان پر رحم کرو تو رحمان جو آسمان میں وہ تم پر رحم کرے گا. ارحم من فی الارض ارحمکم من فی السماء, تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا اس بنا پر رحم ہو گیا کہ اس نے کتے پہ رحم کھایا اور اس کو پانی پلایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی. یہ ایک نیکی ہے, یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے, لیکن یہی اس کے لیے ذریعہ نجات بن گئی. ایسی ایک اور واقعہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے जन्नत के कालीनों पर लोटनी खाते हुए देख रहा हूं। जन्नत के कालीनों पर एक शख्स को मैं अपनी आंखों से लोटनी खाते हुए देख रहा हूं। लोटनी खाना होता है लुढ़कना, कि जैसे शादी ब्याह जब होती है और कालीन बिछाए जाते हैं तो बच्चे इधर से लुढ़कते हुए उधर जाते हैं, उधर से लुढ़कते हुए इधर आते हैं, इसे कहते हैं लोटनी खाना। तो आप फरमा रहे हैं मैं एक आदमी को जन्नत में, यानी जन्नत के कालीन पर लोटनी खाते हुए देख रहा हूं, यानी जन्नत में भी है और मजे में भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने फरमाया ये किसी बड़े नेक अमल की वजह से इस मकाम पर नहीं पहुंचा, बल्कि जाहिरन एक छोटे से अमल की वजह से अल्लाह पाक ने उसको ये दर्जा अता फरमाया। वो ये कि जहां से लोग आते जाते थे वह एक कांटेदार दरख्त था, जहां से लोग गुजरते थे वह एक कांटेदार दरख्त था, तो लोग जब उसके पास से गुजरते थे अपना कपड़ा बचा कर गुजरते थे, जिसे कहते हैं दामन बचा कर जाते थे। हाँ, तो उसने देखा कि लोगों को इसके पास से जाते हुए तकलीफ होती है, कभी कभी किसी के कपड़े भी उसमें झाड़ियों में अटक जाता था, तो जिसकी वजह से कपड़ा फट भी जाता है और तकलीफ भी होती है आदमी को। तो उसने कुल्हाड़ी ली और उसको जड़ से काट दिया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बड़ी सहूलत हो गई और बड़ी राहत और आसानी हो गई। इसी पर अल्लाह पाक ने उसको बख्शिश भी फरमा दी और जन्नत में दाखिल कर दिया, और दाखिल करने के बाद हुजूर ने अपनी आंखों से उसको लोटनी खाते हुए देख लिया। तो हकीकत यह कि मखलूक को राहत पहुंचाने का अमल ऐसा है कि इस पर अल्लाह ताला की बहुत जल्दी रहमत मुतवज्जे होती है। बहरहाल मेरा कहने का मकसद था कि फ़राइज वाजिबात सुनन मुस्तहबात तो अदा करने ही चाहिए, और भी अगर छोटे मोटे काम और नेक काम हमें सामने नजर आए तो उन्हें कर लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए भाई ये तो कोई फ़र्ज नहीं है, ये तो कोई वाजिब नहीं है, ये कौन सा ज़रूरी है जो मैं करूँ, ऐसा नहीं। जो अल्लाह ताला के मुखलिस बंदे हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वो तो युसारिऊन फिल खैरात का मिज़दाक होते हैं, वह हम लहा साबिकून का मिज़दाक होते हैं, कि वो नेक कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। इसके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया वला नुकल्लिफ नफ्सन इल्ला वुसअहा वलदैना किताबुन यन्तिकु बिलहक्क वहुम ला युज़लमून, और हमने किसी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा उस पर जिम्मेदारी नहीं डाली। इन हर आदमी को जो अमल हमने बताया है, जिसका हमने हुक्म दिया है, वो ऐसा है कि वो उसकी ताकत के अंदर अंदर है। हर शख्स जिसको किसी चीज़ का हुक्म दिया, चाहे वो करने का हो या बचने का हो, वो दोनों उसके इख्तियार में है, और किसी को भी हमने ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाया। लिहाजा इसका मालूम हुआ कि अद्दीनु युसरुन जो हदीस शरीफ में है कि दीन सरासर आसान है, आसान बिल्कुल, और किसी की भी ताकत से बाहर कोई हुक्म नहीं। तो बस मालूम हुआ कि अब आगे अगर अमल नहीं हो रहा है तो ये उसकी सुस्ती है, गफलत है, लापरवाही है, बेध्यानी है, बेतवज्जुही और बेफिक्री है। ये बेफिक्री, बेध्यानी, गफलत, लापरवाही ये हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है। इसकी वजह से जानते हुए भी हम नेक अमल नहीं करते, बल्कि जो मामूलात हमने आप अपने अपने मुकर्रर किए हुए हैं वही पूरे नहीं होते। वजह ये कि फिक्र नहीं है, गफलत ज़्यादा है, सुस्ती ज़्यादा है, लापरवाही ज़्यादा है, बताओ तो बस सुनी अनसुनी कर दी। ये बहुत बड़ी कोताही है। इसकी वजह से ये कोई उज़्र नहीं है जिसकी वजह से हम ये समझें कि भाई हमारी आखिरत में पकड़नी होगी। नहीं, गफलत तो सुस्ती से पनाह मांगी गई है, बचने का हुक्म है, इससे बचना चाहिए। अच्छा, बचना भी हमारे इख्तियार में, ये नहीं कि हम अपनी सुस्ती दूर नहीं कर, एक मिनट में दूर हो सकती है, गफलत ज़रा सी देर में ख़त्म हो सकती है। सुस्ती का इलाज हज़रत थानवी फरमाते हैं चुस्ती है, और जैसे हमारे यहाँ सुस्ती है ना, चुस्ती उससे भी ज़्यादा है, ज़रा सा उसको इस्तेमाल करके देखो तो सुस्ती कोसों मील दूर भाग जाएगी। चुस्ती ज़रा इस्तेमाल करो, सुस्ती की मीलों दूर भाग जाएगी। तो ये तो बस बहाना, यूँ कहना चाहिए कि हमारे नफ्स का बहाना है, हम बहाना बनाए हुए हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, हम नहीं करते, हम नहीं करते। तो भाई ये तो हमें नाकाम बनाने वाली चीज़ें हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। इसलिए इसकी तरफ इशारा करते हैं, असल तो काफिरों का हाल बयान फरमा रहे, ज़िमनन इसकी तरफ भी इसमें इशारा मिलता है। लेकिन इन काफिरों के दिल इस बात से गफलत में डूबे हुए हैं, और इसके यानी उनमें गफलत पाई जाती है, गफलत, लापरवाही, सुस्ती, कहली एक ही चीज़ है।
تو کافروں میں یہ اعلیٰ درجے کی، جس کی وجہ سے وہ ایمان بھی نہیں لاتے. مسلمانوں کے اندر یہ اس سے کم درجے کی ہے کہ ایمان تو لائے ہیں لیکن اس کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے میں کاہل ہے، سست ہیں، لاپرواہ ہیں. اللہ بچائے. اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی کارستانی ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں. یعنی کافر لوگ جو ہیں کفر و شرک تو کرتے ہی تھے، اس کے اور اس کے علاوہ اور بھی اس ایمان اور اسلام اور دین حق کے خلاف طرح طرح کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو کافر ہیں یہ آپ پر ایمان نہ لانے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو حضور کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں کون ہیں کیا ہے. یا یوں کہتے ہیں کبھی کبھی کہ بھائی ان کو تو جنون لاحق ہو گیا ہے، دیوانہ پن ہے معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ، اور یا یوں کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایسی باتیں لے کر کے آئے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا سے بھی کبھی نہیں سنی. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایک دو دن تو تمہارے اندر نہیں رہے، نبوت 40 سال میں ملتی ہے، نبوت 40 سال میں ملتی ہے، 40 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں رہے نہیں رہے، اور ان کافروں کے اندر ہی رہے، اور نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ آپ کو صادق الامین مانتے تھے، آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی اور آپ کے اعلیٰ کردار، اور اس بات پر کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، اور آپ نے کبھی کسی کو ناحق تکلیف نہیں پہنچائی، ساری باتیں تمہارے اندر تھی. ایک دن نہیں، دو دن نہیں، ایک سال نہیں، دو سال نہیں، 40 سال تمہارے اندر یہ باتیں ان کی آپ کے سامنے آتے ہیں، پھر تم کیسے کہتے ہو ہم نہیں جانتے اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے؟ دراصل جانتے ہیں، اصل میں تو جانتے ہیں، بس بہانہ بناتے ہیں. ایسے ہی یہ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو جنون لائق ہو گیا، جانتے ہیں جنون کچھ نہیں ہے، بہانہ بناتے ہیں. تو جو جتنی باتیں یہ حضور پر ایمان نہ لانے کے بارے میں کہتے ہیں، دراصل بات یہ کہ حقیقت میں تو سب کچھ جانتے ہیں یہ، لیکن وہ جو دین لے کر کے آئے نا وہ ان کی مرضی کے خلاف ہے. یہ ہے، اس مرضی کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ یہ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں عمل نہ کرنے کے، ایمان نہ لانے کے، ایمان نہ لانے کے بہانے بناتے ہیں. تو بھائی یہ جو بہانے ہیں نا، یہ نفس و شیطان سکھاتا تھا ان کو. اب اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم تو صاحب ایمان ہیں، لیکن نفس و شیطان ہمیں بھی طرح طرح کے بہانے سکھاتا ہے. جس میں سے ایک بہانہ وہ ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ یہ کہتا ہے یہ کوئی فرض ہے، یہ کوئی ضروری ہے، یہ تو سب نفل ہیں، کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی پکڑ نہیں، نماز پڑھ لو، فرض پڑھ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، حرام سے بچ جاؤ، یعنی کبیرہ گناہ سے بچو، صغیرہ گناہ کر لو، یعنی بڑا پخانا مت کھاؤ، چھوٹا کھا لو، زیادہ مت کھاؤ، تھوڑا کھا لو. تو بھائی تھوڑا بھی تو پخانا پخانا ہے، جیسے بڑا پخانا پخانا ہے، جیسے چھوٹا بچھو بچھو ہے، بڑا بچھو بچھو ہے، دونوں سے رکھ لو بھائی منہ میں بچھو، پتہ چل جائے کہ چھوٹا بچھو تیز ہوتا ہے یا بڑا بچھو تیز ہوتا ہے. تو یہ سب بہانے ہمیں بھی نفس و شیطان بڑے بہانے سکھاتا ہے، جیسے وہ بھی میں نے بتایا تھا، سستی ہے، غفلت ہے، کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے، بے فکری ہے، بے توجہی ہے، بے دھیانی ہے، اور کاہلی ہے. یہ نفس و شیطان ہمیں سکھاتے ہیں، یہ اور اسی پر اکثر ہمارا عمل ہے. لہذا ضروری ہے کہ اس کوتاہی کو دور کیا جائے. اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو خوف خدا دل میں پیدا کیا جائے. بس خوف خدا وہ ایسی چابی ہے کہ جو دل میں آ جائے تو 24 گھنٹے کے لیے آدمی کو چست کر دے، اور جو آدمی کو متحرک کر دے، اور نیک کاموں کی طرف بڑھنے والا بنا دے. اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے، کیونکہ یہ وہ اکسیر ہے اور یہ وہ گوہر نایاب ہے کہ جو حاصل کر لے بس جو پائے وہ دیکھے. اس میں بتانے کی ضرورت نہیں، بتانا تو قرآن و حدیث میں بھرا ہوا ہے. بس یہ کہ جو اختیار کرے اور وہ اس کے فوائد اپنی آنکھ سے دیکھے, بشرطے کہ جس خدمت میں رہے وہ متبع سنت ہو, متبع شریعت ہو, اور اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا سے دل ہٹتا ہو, آخرت کی طرف لگتا ہو, اس کے دل سے دل اس کی باتوں سے دل میں اطمینان آتا ہو, بس یہ علامت ہے اس کی. اور اس زمانے کے لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہو, بس پھر آنکھ میچ کے اس کی صحبت میں رہیں, تو وہاں پہ صحبت میں رہنے سے یہ سستی, کاہلی, لاپرواہی, نفس شیطان نے جو ہمیں سکھا رکھا ہے, یہ ساری پاپ کٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی, ساری کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی. ایسے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا تو ان کافروں کے انکار کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہو, تو ظاہر ہے کوئی نبی کسی اپنی قوم سے اور اپنی امت سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا, وہ تو صاف کہتے آئے ہیں کہ ہماری معاوضہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, جو کچھ ہم تبلیغ کر رہے ہیں, جو کچھ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اور جو کچھ ہم واضح نصیحت کر رہے ہیں, اس کی اجرت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے, اس کا معاوضہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. یہ حضور کی شانتی ہے, کافروں نے تھوڑی آپ کچھ مانگتے تھے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تو کیا دو گے, ہم جو دیں گے وہ ان کے لیے لاکھ درجے بہتر ہوگا تمہارے دینے سے. اب بولے تم دینے والے کہاں ہو, لیکن پھر بھی میرا اجرت دینا اور معاوضہ دینا, اجر و ثواب دینا حضور کے لیے لاکھ درجے بہتر ہے. بس بھائی یہیں تک انشاءاللہ تعالیٰ. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اپنے کلام پاک کا صحیح سمجھنا نصیب فرما, اس کے مطابق عمل کرنا نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے کلام پاک کی صحیح فہم عطا فرما, صحیح فہم عطا فرما, اس کے مطابق توفیق عمل عطا فرما. یا اللہ توفیق عمل عطا فرما, ہماری غفلت کو, سستی کو, کاہلی کو, غفلت کو, لاپرواہی کو اپنی رحمت سے دور فرما, اور ہمیں یا اللہ اچھے اچھے کاموں میں سبقت لے جانے والا بننا نصیب فرما. یا اللہ نیک کاموں میں آگے بڑھنے والا بننا نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما, اور تا زندگی اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. صدق و اخلاص عطا فرما, ور و تقویٰ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صدق و اخلاص عطا فرما, صدق و ور و تقویٰ عطا فرما. یا اللہ توازو اور فنا عطا فرما. یا اللہ توازو اور مقام فنا عطا فرما, ہم سب کو توازو اور مقام فنا عطا فرما. اپنے نیک اور فرما بردار بندوں میں ہمیشہ کے لیے داخل فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہمارے متعلقین کی ساری بیماریاں دور فرما, پریشانیاں دور فرما. ہم کو ہماری اولاد و نسل کو تا زندگی غیب سے بلا مشقت و بغیر پریشانی کے عزت و عافیت کے ساتھ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. یا اللہ خوب حلال و طیب روزی عطا فرما. جتنے احباب نے, خواتین و حضرات نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے, سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلي واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين. www.dasquran.com